کتاب ہے فیوز یزدانی، جو ترجمہ الفتح ربانی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے، غفلت کی وجہ سے دل پر جو شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی رطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کے نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے. کیونکہ یہ جو اللہ والوں کی ہم ارشادات پڑھتے ہیں، مقصود یہی ہے کہ اس کے اندر بھی تاثیر ہے، اور یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. اب یہ ایک مجلس شروع ہو رہی ہے، یہ 91 مجلس ہے جو 20 شعبان 545 ہجری میں ہوئی تھی. باتیں 1000 سال پہلے کی ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ، جو مجمع آپ کے پاس آتا تھا، وہ دل کی اصلاح ہی کے لیے آتا تھا. اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے، آج بھی ان کے اندر تاثیر ہے، آج بھی دلوں پر اس کے اثرات پڑیں گے اگر ہم سچی طلب لے کر بیٹھیں گے اور تصوف کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں گے، اس کے مغز کو حاصل کرنا چاہیں گے. تو ان ارشادات کے اندر ہمیں نشاندہی ملتی ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. تو یہ 91 مجلس جو ہے، اس میں فرماتے ہیں، دنیا سر تا پا حکمت اور عمل ہے. دنیا سر تا پا حکمت اور عمل ہے. اصل واز حضرت کا جو ہے وہ عربی میں ہے، جس کا یہ ترجمہ مولانا عاشق علی میرٹھی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ اس سے پڑھا جا رہا ہے. دنیا سر تا پا حکمت اور عمل ہے کہ جب کام کرو تب ثمرہ ملے. اور آخر ساری کی ساری قدرت ہے کہ ہر شے کا وجود بلا سبب ہوگا. دنیا سر تا پا حکمت اور عمل ہے، اللہ کا کہ نظام. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے، وہ خلاق العظیم ہے، وہ جیسے چاہتے پیدا فرما دیتے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ہے. اس میں سر سے پاؤں تک حکمت اور عمل کہ جب کام کرو تب ثمرہ ملے. یعنی یہاں کے اندر تو یہی ہوگا، جو کوشش کریں گے، جو کام کریں گے، اس کا ثمرہ ملے گا. اس میں اس کی حکمتیں ہیں، اور عمل کرنا پڑے گا. اور آخر ساری کی ساری قدرت ہے کہ ہر شے کا وجود بلا سبب ہوگا. وہاں انسان کو خود کرنا نہیں پڑے گا، وہاں انسان کے ارادے کو اللہ وجود عطا فرما دیں گے، انسان کی چاہت کو. جنتی انسان سے مراد وہاں پر جنت میں ظاہر ہے کہ وہی جائیں گے جو اس دنیا کے حکمت کے گھر کے اندر سبب کو اختیار کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، اس کو راضی کرنے کے والے اعمال میں لگے رہے، اور اس میں رکاوٹوں کو دور کرتے رہے، ان پر غلبہ پاتے رہے، اندر کے جو منفی جذبات ہیں ان پر غلبہ پا کر اس کو راضی کرنے والے اعمال کی کوشش میں کرتے رہے، ان کے لیے وہاں پر آخرت میں جو ساری کی ساری قدرت ہے کہ ہر شے کا وجود بلا سبب ہوگا. یہاں سبب کے محتاج ہیں، سبب کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہاں سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو بس اس لیے فرمایا جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، مانگنے پر بھی ملے گا، چاہنے پر بھی ملے گا۔ یہاں مانگنے پر بھی ہم محتاج ہیں، چاہے عطا فرمائیں چاہے نہ عطا فرمائیں، یہاں کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ یہاں پر اس کی حکمتیں ہیں، دینا حکمت ہے تو دیں گے، نہیں دینا حکمت ہے تو نہیں دیں گے۔ جتنا عطا فرمانا حکمت ہے اتنا عطا فرمائیں گے، جس میں نہیں ہے نہیں عطا فرمائیں گے، چاہے جتنا چاہے اس میں زور لگا لیں۔ تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا سر تاپا حکمت و عمل ہے، جب کام کرو تب ثمرہ ملے، آخر ساری کی ساری قدرت ہے کہ ہر شے کا وجود بلا سبب ہوگا، بس اس کی بنا حکمت پر ہے اور اس کی بنا قدرت پر ہے۔ یعنی اس دنیا کی بنیاد کس پر ہے؟ حکمت پر ہے، اور آخرت کی بنیاد کس پر ہے؟ قدرت پر ہے۔ لہذا حکمت کے مکان میں کام کرنا مت چھوڑ۔ ہم جہاں اس وقت رہ رہے ہیں یہ حکمت کا مکان ہے، اس لیے اس میں کام کرنا مت چھوڑ۔ جو ہمارے ذمے ہیں ہم نے اس کو کرنا ہے، اس کو مت چھوڑ، اور قدرت کے مقام میں اس کی قدرت کو عاجز مت سمجھ۔ عجیب بات ہے کہ وہاں کیسے ہوگا، اللہ کو عاجز مت سمجھ۔ حکمت کے مکان میں کام کرنا مت چھوڑ، کہ کام کے بغیر چاہے کہ مجھے مل جائے۔ خرق عادت اور چیز ہے، وہ تو کبھی کبھار ہے، نادرن ہے، نادر کل معدوم نہ ہونے کے برابر۔ عام کیا ہے؟ کام کرنا پڑے گا، اس لیے اس حکمت کے مقام میں کام کرنا مت چھوڑ، اور قدرت کے مقام میں اس کی قدرت کو عاجز مت سمجھ۔ وہ عاجز نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے ہر چیز کو وجود عطا فرمائے گا، یہاں بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہاں نہیں۔ حکمت کے گھر میں اس کی حکمت کے موافق کام کر، اور قدرت پر بھروسہ مت کر کہ بلا عمل بھی جنت کا متوقع رہے۔ حکمت کے گھر میں یعنی اس دنیا میں اس کی حکمت کے موافق کام کر، اور قدرت پر بھروسہ مت کر کہ بلا عمل بھی جنت کا متوقع، اس کی توقع لگا لے۔ تقدیر کو اپنے نفس کا عذر مت قرار دے۔ یہاں پر یہ دھوکہ لگتا ہے، جو ہونا وہ تو ہونا ہی ہے، جو تقدیر میں وہ تو ہو کر رہے گا۔ تقدیر کو اپنے نفس کا عذر مت قرار دے، نفس بڑا ظالم ہے، اللہ اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ تقدیر کو اپنے نفس کا عذر مت قرار دے کہ جو کچھ تقریبا ہو کر رہے گا پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کہ نفس اس کو حجت قرار دے کہ عمل چھوڑ بیٹھے گا۔ تقدیر کا عذر پیش کرنا کاہلوں کی حجت ہے، اللہ کاہلی سے بچائے۔ بس تقدیر کا عذر اوامر اور نواہی کے علاوہ ہے، اوامر اور نواہی اس کے ہم مکلف ہیں، اس میں تقدیر کا عذر نہیں چلے گا، اس میں ہمیں کرنا پڑے گا، اوامر کو کرنا ہوگا، نواہی کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہے تقدیر کا عذر، ہے افلاس میں، تونگری میں، موت و حیات وغیرہ میں ہوا کرتا ہے، یہاں تک موت کا وقت مقرر، حیات کا وقت مقرر، تونگری کا وقت مقرر، افلاس کا وقت مقرر، کس کو کتنا مال ملنا ہے، تقدیر کا یہاں پر ہے، کس کو کم مل دینا، کس کو زیادہ دینا، کس پر بیماری آنی ہے، کس پر نہیں آنی، فرماتے ہیں تقدیر کا عذر تو عوامر نواہی کے علاوہ ہے، افلاس و تونگری و موت و حیات وغیرہ میں ہوا کرتا، نہ کہ فرائض کی تعمیل یا محرمات سے گریز کرنے میں. اور کچھ تقریر کے بعد آپ نے فرمایا، اکثر عرض کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جو لکھنے پر معمور تھے انہوں نے دیانتاً جو سنا اس کو لکھ دیا. اب یہاں جو تھوڑا سا انہوں نے وقفہ ڈال دی ہے کچھ تقریر کے بعد، فرمایا یا تو وہ تقریر سن نہیں سکے کسی عذر کی وجہ سے، یا اس کے بیان کرنے کی مصلحت نہ ہوگی. بعض اوقات کسی خاص کیفیت کے غلبے سے اللہ والے بات کہہ دیتی ہے، عقول سے بالا ہوتی ہے، اس میں احتمال دونوں ہیں. بہرحال یہ بات یہاں تک فرما کر جو ابھی موضوع چلا تھا کہ دنیا حکمت کا گھر ہے، دنیا سرتاپا حکمت عمل ہے کہ جب کام کرو تب ثمرہ ملے، اور آخر ساری کی ساری قدرت ہے، ہر شے کا وجود بلا سبب ہے. اس کو بیان فرمانے کے بعد پھر کچھ اور تقریر فرمائی آپ نے، اس کے بعد فرمایا کہ مومن کو نہ اس دنیا سے چین ملتا ہے نہ اس کے ساز و سامان سے. مومن کو نہ اس دنیا سے چین ملتا ہے نہ اس کے ساز و سامان سے، وہ اس سے اپنا مقصوم لیتا ہے اور اپنے قلب سے حق تعالیٰ تک یکسو ہو جاتا ہے. یہ بات ذرا ہم سے اونچے درجے کی ہے. کس کو فرما رہے ہیں؟ مومن کو، صاحب ایمان کو. صاحب ایمان کیا کون ہے؟ یقین والا، صاحب یقین ہے، صاحب ایقان ہے. یعنی اس دنیا میں چین اس کو نہیں ملتا نہ اس کے ساز و سامان سے ملتا ہے اس دنیا میں، اس کے دل کا اطمینان کچھ اور ہی ہے، اس کے دل کا سکون کچھ اور ہی ہے. اس لیے ہماری رغبات کچھ اور ہیں، اللہ والوں کی رغبات کچھ اور ہیں، ہمارے جذبات کچھ اور ہیں، اللہ والوں کے جذبات کچھ اور ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں پر بھی حقیقت کھول دے، کیونکہ آج کے اس مادی فضاؤں والے زمانے کے اندر مادیت نے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، آج مادی لذتوں کے حصول ہی کی فکر ہے اور مادی نقصان سے بچنے ہی کی فکر ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا کالا، کیا گورا، کیا آج کا دیندار. آج کے اعمال سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی قسم کی مادی تکلیف نہ آئے، ہمیں کسی قسم کی جو ہے مادی لذتوں ہی کے حصول کی فکر میں اس نے آج ہمارا غلبہ کیا ہوا. لیکن ایمان والے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے کہ مومن کو نہ اس دنیا سے چین ملتا، یعنی اس کی توقع لگاتا ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ کیا کرتا ہے، نہ اس کے ساز و سامان سے چین ملتا ہے، اس سے مقصوم لیتا ہے. بس اس کو یقین ہے کہ میری قسمت میں اس دنیا کے اندر جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو مل کر رہے گا، اس لیے وہ اپنے مقصوم کو لیتا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرتا، اس کی تشویش پہ مبتلا نہیں رہتا، اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا. جو مل گیا تو فبیا، نہیں مل گیا تو ابھی. مومن کو نہ اس دنیا سے چین ملتا ہے نہ اس کے ساز و سامان سے، وہ اس سے اپنا مقصوم لیتا ہے اور اپنے قلب سے حق تعالی تک یکسو ہو جاتا ہے. اصل جی ہے اس کا دل اللہ کے ساتھ ایسے لگ جاتا ہے، ایسی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، ایسا اس کو ایک ادراک حاصل ہوتا ہے، ایسی اس کو تمانیت حاصل ہوتی ہے. یہ ذوق کی چیز ہے، یہ ذوق کے بغیر سمجھ میں آئے گی نہیں، لیکن اس کو چونکہ وہ ذوق اس کا بیدار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی دنیا کے اندر جو اس کی قسمت میں ہے اس کو تو لیتا ہے، لیکن دل اس کی طرف نہیں، یعنی تشویش نہیں ہوتی. نہ کمی سے تشویش ہوتی ہے نہ فراخی سے اس کے اندر کوئی تغیر آتا ہے، مقصود اپنا لیتا رہتا ہے اور اپنے قلب سے الگ تک مقصود ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کر کھڑا رہتا ہے۔ یہ آگے ایک، چونکہ خود اللہ نے ان کو ان حالات سے گزارا ہے، یہ اپنے مشاہدات، اپنے تجربات اور آپ کی تربیت میں جن لوگوں نے ان حالات سے حاصل کیا ہے، یہ ان کے تجربات فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں اپنے قلب سے یکسو ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی سوزش اس سے دور ہو لیتی ہے۔ ہمیں دنیا مرغوب ہے، ہمیں دنیا کی لذتیں مرغوب ہیں، اس کو سوزش قرار دے رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ وہ اس میں نہیں پڑتے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جب اپنے دل سے اللہ کی طرف یکسو ہو جاتا ہے تو وہاں پہنچ کر کھڑا رہتا ہے۔ ایک مثال دی ہے کہ یہاں تک کہ دنیا کی سوزو اس سے دور ہو رہتی ہے اور اس کے قلب کو باطن کی سفارت سے دربار خاص میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں، صاحب ذوق اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی یہ دنیا کی سوزش دور ہو لیتی ہے، شروع میں ہوگی جب اس سے نجات مل جاتی ہے، اب اس کو دربار خاص میں داخل ہو کے جات مل جاتی ہے، یعنی اس کے قلب کو، اس کے اندرون کو، اس کے دل کے اندر کی اس قوت کو، اس ادراک کو، اور باطن قیام میں اجازت پہنچانے کو قلب کے پاس آتا ہے۔ ابھی تو ہمارے لیے قلب کو سمجھنا ہی مشکل ہے، پھر قلب کے اندر کی باطن کی بات ایک اور قوت ہے۔ میں جو اصل ایک سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک بادام کا چھلکا ہے، ایک مغز ہے، مغز ہے یہ اس کے اندرون کا، یہ اس کا قلب ہے، اور اس کے اندر کا جو روغن ہے وہ باطن ہے، اصل باطن ہے۔ فرماتے ہیں باطن پیام اجازت پہنچانے کو قلب کے پاس آتا ہے، اور قلب نفس مطمئنہ اور فرما بردار اعضاء کے پاس۔ اب یہ اوپر سے جب یہ قبولیت ہو گئی ہے، اس کے قلب کو باطن کی سفارت سے دربار خاص میں داخل ہو کے اجازت مل جاتی ہے کہ باطن پیام اجازت پہنچانے کے لیے قلب کے پاس آتا ہے، قلب نفس مطمئنہ کے پاس۔ تو نفس کو مارنا نہیں ہے اور نہ نفس مرے گا، اس کو مطمئنہ بنانا ہے۔ یہ سارا تصفیہ اور یہ نفس کا تزکیہ سارا اسی کے لیے کہ نفس امارہ سے، یہ ساری علائشوں سے نجات حاصل ہو کر نفس مطمئنہ بن جائے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ باطن پیام میں اجازت پہنچانے کو قلب کے پاس آتا ہے اور قلب نفس مطمئنہ کے، کیونکہ اس کو حکم جو دیتا ہے نفس کو قلب دیتا ہے، اور فرما بردار اعضاء کے پاس۔ اب جب قلب نے نفس مطمئنہ کو پیغام پہنچایا اور نفس مطمئنہ جو ہے یہ اب اعضاء، یہ فرما بردار اعضاء فرما بردار بن گئے، اب ہمارے اعضاء جوارے جو ہے یہ اللہ کی اطاعت پر اطمینان پکڑ گئے، اب اندر میں کشمکش نہیں کرنی پڑتی، اب اس کے اندر آمادگی ہے اس کی اطاعت کی، پر اسی حالت میں ہوتا ہے کہ دفعتن اس کے متعلقین کو اس سے بے نیاز بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ذوق کی چیز ہے، ذرا اور اونچے درجے کی ہے، اور اس کے اور ان کے درمیان روک کر دی جاتی ہے کہ خود حق تعالی مخلوق کی ایزاؤں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور سب کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے اور اس کے قلب اور اس کے اور ان کے قلوب کے درمیان خود حائل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو علاقہ یعنی تعلق بجوز اللہ کے کسی سے رہتا ہے۔ پہلے محنت کرنی پڑی، محنت کرتے کرتے نفس کو مطمئنہ بنایا، نفس کو مطمئنہ جب بن گیا آزاد جوارے بھی اس کے تابع ہو گئے، اب اللہ کی اطاعت کے اندر دل اللہ کی محبت میں محو ہو گیا، اب اللہ پاک خود اس کے اور اس کے درمیان میں کیا حائل ہو جاتا ہے کہ اس دل کا جو علاقہ ہے یعنی تعلق خاص سوائے بجوز اللہ کے کسی نہ تھا، بس وہی وہ اپنے پروردگار کے ساتھ رہ جاتا ہے، گویا اس کے اعتبار سے مخلوق پیدا ہوئی نہیں۔ اب اس کے دل کی توجہ مخلوق کی طرف جاتی ہی نہیں، گویا اس کے اعتبار مخلوق پیدا ہوئی نہیں، گویا بجز اس کے کوئی خدا کی مخلوق ہی نہیں۔ یہ بھی ذوق کی چیز ہے۔ اب یقین اس قدر اس کا راسخ ہو گیا اللہ کی ذات کے اوپر، کیونکہ مخلوق کو بھی اللہ کی عیال سمجھتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے، اس لیے سمجھتا ہے جیسے ہے ہی نہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر۔ ہم کہتے ہیں ہماری سنیں، ہماری مانیں، ہمیں عزت دیں، ہم یہ بڑے ہیں اس سے ملے، ہمارے میلانات چلتے رہتے ہیں، اس کا میلان سب طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے جیسے مخلوق پیدا ہوئی نہیں، یہ ذرا تھوڑی سی اونچے درجے کی بات ہے۔ بس اس کا پروردگار فاعل مختار ہوتا ہے، یہ اس کا محل فعل، یعنی اب ہر چیز کے اندر یہ اللہ پاک کی قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے، کہنا اور مشاہدہ کرنا اور یعنی اس کے دل کے اندر یہ یقین اس درجے راسخ ہو جاتا ہے کہ اپنے پروردگار فاعل مختار، یہ اس کا محل فعل، اللہ اس کا مطوع رہ جاتا ہے، یہ اس کا طالب، وہ اس کی اثر رہ جاتا ہے اور یہ اس کی شاخ، نہ یہ اس کے سوا کسی کو پہچانتا ہے نہ دیکھتا ہے، حق تعالی اس کو مخلوق سے لپیٹ لیتا ہے کہ سب سے مخفی اور الگ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب چاہے گا اس کو لوگوں کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا کہ ان کے درمیان ان کی ہدایت جب مصلحت کے لیے اس کو موجود فرمائے گا، اور یہ حق تعالیٰ کی خوشنودی سے کے لیے ان کی ایزاؤں پر صبر کرتا رہے گا۔ اب یہ صاحب ارشاد بن گیا ہے، اب مخلوق کی خدمت اس کے سپرد ہو گئی ہے، اب مخلوق کی طرف سے جو بھی اس کو تنگی آتی ہے اس کو یہ اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے تاکہ ان کو اللہ تک پہنچائے۔ اللہ والے بندے قلوب اور اسرار کے پاسبان ہیں، اللہ ہی کے ساتھ قائم ہیں نہ کہ غیر کے ساتھ، اور اسی کا کام کرتے ہیں دوسرے کا نہیں۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اس کی تمنا کرنے والا ہی بنا دے۔ فرماتے اے منافق، نہ تجھے اللہ والوں سے آگاہی نہ ایمان سے واقفیت ہے، نہ حق تعالی سے مانوس بننے کی خبر ہے۔ اے منافق، جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر آتے تھے، اس میں ایسے بھی تھے، اس لیے کہہ رہے اے منافق، نہ تجھے اللہ والوں سے آگاہی، جانتے ہی نہیں تو، نہ ایمان سے واقفیت ہے، نہ حق تعالی سے مانوس بننے کی خبر ہے، انس کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمارا انس مادی لذتوں کی طرف ہے، ہمارا انس اپنے متعلقین کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے، اور ہمارے جن اللہ والا انس، یعنی یہ نہیں رہتے ان کے اندر ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں، لیکن دل کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوتا. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے منافق، نہ تجھے اللہ والوں سے آگاہی، نہ ایمان سے واقفیت، نہ حق تعالیٰ سے مانوس بننے کی خبر کہ وہ انس کیا چیز ہے، مانوس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ان قریب تو مر جائے گا اور مرنے کے بعد پشیمان ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد تو حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے، پھر پشیمان ہوگا کہ ہائے کس خواب غفلت میں سوتا رہا. باوجود قلب کے گونگا ہونے کے تو صرف زبان کی فصاحت پہ اکتفا کر بیٹھا. دل تیرا بنا نہیں، دل تیرا ملوث رہا، دل تیرا گونگا رہا، اور تو نے تقریر سیکھ لی، زبان کی فصاحت پر اکتفا کر بیٹھا. یعنی اگر اپنے دل کے اندر یہ چیز حاصل نہیں کی اور اللہ والوں کے تذکرے سن کر ان کی باتوں کو نقل کرنے لگ پڑا، تو نے زبان کی فصاحت پر اکتفا کر بیٹھا، یہ تیرے لیے مفید نہیں. فصاحت قلب کی معتبر ہے نہ کہ زبان کی. اے مردہ دل، اے اللہ والوں سے غیر حاضر، اے صاحب ادبار پیٹ پھیرے ہوئے، اے اپنے نفس و مخلوق کی بدولت خداوند تعالی سے محجوب، حجاب ہے اللہ سے اس لیے ہے کہ تو اس کی طرف سے پیٹ پھیری ہوئی ہے، اپنے نفس اور مخلوق کی بدولت. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، اگر تو دوسروں صفحہ دوبارہ لگ کے کیا فرماتے ہیں، اے صاحب ادبار اور اے اپنے نفس و مخلوق کی بدولت خداوند تعالی سے محجوب، اگر تو دوسروں پر ایک بار روئے تو اپنے نفس پر ہزار بار رو. آگے فرما رہے ہیں، بارے الہ، میں تو گونگا بنا ہوا تھا، بس تو نے ہی مجھ کو بلوایا ہے. جو کچھ ارشاد فرما دیا اس کے متعلق کیا اپنے کمال پر نہیں، میں تو گونگا بنا ہوا تھا. بس تو نے ہی مجھ کو بلوایا ہے، لہذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش. یہ نہیں کہ میرے کہنے سے نفع پہنچے گا. اب تو نے بلوا لیا ہے تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ تو ہی میرے بلوانے سے مخلوق کو نفع بخش اور میرے ہاتھوں ان کی درستی کامل فرما دے، ورنہ مجھ کو پھر اسی گونگے بن کر اٹھا دے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. بارے الہ، میں تو گونگا بنا ہوا تھا، بس تو نے مجھ کو بلوایا ہے، لہذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جن کی محبت اور عقیدت دلوں میں عام ہے، بڑی عزت سے نام لیا جاتا ہے، بڑے بڑے القاب ان کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا اپنا حال کیا ہے؟ کوئی ان کو نہیں ہے کہ میں دستگیر ہوں، میں بدلنے والا ہوں، نہیں. بارے الہ، میں تو گونگا بنا ہوا تھا، بس تو نے مجھ کو بلوایا ہے، لہذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش اور میرے ہاتھوں کی دوستی کامل فرما دے، ورنہ مجھ کو پھر اسے گونگے بن کے اٹھا دے. گوشہ گمنامی میں محو مستغرق پڑا ہوں. اس لیے واضح اللہ والے جن سے اللہ نے کام نہیں لینا ہوتا وہ گمنامی گزار کے چلے جاتے ہیں. ارے حضرت جی نے فرمایا کرتے تھے کہ جس کو قابل دیکھو اس کو اجازت دو. جب اجازت برہم فرمائی اور جب مجھے معزون بنایا جس کو قابل دیکھو اس کو اجازت دو، اولاد ہوگی نہ ہوگی اللہ کے علم ہے، سلسلہ آگے چلے گا نہیں چلے گا، کیونکہ حضرت کے بعد خلفاء سے آگے سلسلہ نہیں چلا، کیا ہی نہیں، یعنی ان سے اللہ نے کام لیا ہی نہیں، اپنے اعتبار سے ماشاءاللہ خوب ایسے تاریخ میں ایسے بندے ملیں گے۔ تو یہاں خود بھی فرما رہے ہیں کہ میرے گونگے پن کو اللہ نے ختم کیا، بلوایا، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، لہذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش اور میرے ہاتھوں ان کی درستی کامل فرما، ورنہ مجھ کو پھر اسی گونگے پن کے اٹھا دے کہ گوشہ گمنامی محو مستغرق پڑا رہا ہوں۔ صاحبو، میں تم کو ایک خونی موت کی طرف بڑھا رہا ہوں، یعنی نفس، خواہش، طبیعت، شیطان اور دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے باہر ہو جانے، حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دینے کی طرف، جو معمولی موت سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرما دے، صاحبو، میں تم کو ایک خونی موت کی طرف بڑھا رہا ہوں، یعنی نفس، خواہش، طبیعت، شیطان اور دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے باہر ہو جانے اور حق تعالیٰ کیسا ہر چیز کو ترک کر دینے کی طرف، جو معمولی موت سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ جس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں، نفس، خواہش، طبیعت، شیطان، دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے باہر ہو جانے اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دینے، ترک کرنے مراد یہ ہے کہ دل کا بھروسہ ہر چیز سے ہٹ جائے، دل کی توقع ہر چیز سے ہٹ جائے، دل میں خوف ہر چیز کا نکل جائے، دل میں امید کسی سے نہ رہے سوائے کس کے، حق تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو ترک کر دیتے ہو، جو معمولی موت سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، ان حالات کے حاصل کرنے مجاہدہ کرو، یہ ہے تصوف جی، یہ ہے تصفیہ، یہ ہے تزکیہ، ان حالات کے حاصل کرنے مجاہدہ کرو اور نا امید نہ ہو، یعنی اس کو مشکل نہ سمجھو، اللہ سے امید رکھو، یعنی اخلاص کے ساتھ لگے رہو، کوشش کرو، ہمت کرو، اصل کو پانے کی کوشش کرو، یہ اشارہ کر دیا، یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے مجاہدے کرو اور نا امید نہ ہو، کیوں کہ حق تعالیٰ ہر روز ایک خاص شان میں ہے، روز توقع رکھو، بس کیا عجب ہے کہ کل ہی کو نواز دیے جاؤ، لیکن کچھ کر کے، ایک تمنا کرنا بغیر کیا، آج بغیر کیا تمنا ہے، آج کہتے ہیں کو اللہ والا مل جائے بس وہ کر دے، اللہ والا خود محتاج ہے، یہ بتا رہے ہیں، عوام تو کو لگاتے، عوام کے پڑھے لکھے، ایک دفعہ ہمارے ساتھی ایم بی اے کر رہے تھے تو ان کے دوست ساتھ آ گئے، ان سے متاثر، کس لیے آئے جی، میں بیعت ہونا، کہ میں نے کس لیے بیعت ہونا، بس جی پھر پیر جانے والا جانے، میں ایک عام بندے کی بھی جب جہل ہے، پر دنیاوی اعتبار سے یہ بھی جہل ہی ہے، کیونکہ ان فضاؤں سے متاثر ہے نا، عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بس پیر پھاڑ لیا، پیر جانے دے، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، آج یہ سمجھتے ہیں، تو یہاں یہ پیرانے پیر فرما رہے ہیں، میں تو گونگا بنا ہوا تھا، اے اللہ تو نے بلوایا تو فائدہ بھی بخش دے، تو یہاں فرما رہے ہیں میں تمہیں کوئی خونی موت، یعنی بتا رہے ہیں یہ آسان بات نہیں ہے، یہ اپنے اس زہر کے خول کے اندر جو ہم پڑے ہوئے ہیں، جن چیزوں کو محبوب مرغوب سمجھ رہے ہیں، ان مادی لذتوں کو، ان فانی لذتوں کو، اور ان نفس کی خواہشات کو اور طبیعت کو، ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، ان سے نکلنا ایک خونی موت ہے، زیادہ سخت ہے، یہ معمولی موت سے زیادہ سخت ہے، ان حالات کے حاصل کرنے مجاہدہ کرو، کوشش تو کرو اور نا امید نہ ہو، یعنی एक तरफ से डरा भी रही हैं, एक तरफ से साथ सहारा भी दे रही हैं कि ना उम्मीद ना हो। क्यों कि हक ताला हर रोज एक नई शान में लो यौमिन हुआ फी शान, कि रोज तवक्को रखो, बस क्या अजब है कि कल ही को नवाज किए जाओ। अल्लाह से उसकी कुदरत के मिकदार के माफक मांगो, और कुदरत की कोई हद नहीं है। असल बात का तो मांगते भी हैं तो अपने हौसले के मुताबिक, हक ताला से उसकी कुदरत के माफक मिकदार के माफक मांगो, और कुदरत की हद नहीं है, सभी कुछ उसमें दाखिल है। अल्लाह से बहसियत कुदरत मांगो, ना कि बहसियत हिकमत, कि या अल्लाह बिला सबब महज कुदरत से हमको नसीब फरमा। अल्लाह से अपने कुलूब और इसरार के जरिए मांगो, ना के जबान की बक बक से। अरे ये सब बातें जौकी हैं, ये साहिब जौक बता रहे हैं। अल्लाह से अपने कुलूब और इसरार के जरिए मांगो, ना के जबान की बक बक से, क्योंकि जबान से दुआ करना दिल के दिल मुतवजे ना, ये बेअदबी है। अल्लाह से अपने इल्म और अपनी ताकत से आगे बढ़कर मांगो, तमाम अशिया से तही दस्ती के कदमों पर उसके सामने खड़े रहो, कि किसी एक चीज पर तवज्जो ना, ना उस पर अपना बाड़ा साहिब अमल साहिब कुदरत और साहिब अक्ल शऊर होना बगारो। उसके सामने तो अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो, मैं बड़ा साहिब अमल हूं, मैं बड़ा साहिब कुदरत हूं, मैं बड़ी अक्ल शऊर वाला हूं, ना बगारो, ना अपनी तदबीरों से उसकी तदबीर को जहलों की तरह रद्द करो, तो उसकी तालीम शरीयत को छोड़कर दुनियादारों की बताई दूर अंदेशियों पर चलने लगो। जो शख्स भी अपने इमल इलम पर अमल ना करे वो जाहिल है, अगरचे कैसा इलम का हाफिज उसके तर्जमे का वाकिफ क्यों ना हो। बस बेअमल उलमा का कौल काबिल अमल नहीं, अमल के बगैर तेरा इलम हासिल करना तुझको मखलूक की तरफ लौटा देगा, कि तू उमरा रस बनकर दुनियादार उमरा की दरबारदारियां करता फिरेगा। इलम पर अमल करना तुझको हक ताला की तरफ ले जाएगा, कि मतवक्कल बनकर खजाना गैब से रोजी पाएगा, और तुझको दुनिया में जाहिर बना देगा और तेरे बातन को साहबे बसीरत कर देगा। जाहिर की जिबाइश से तुझको गाफिल बना देगा, और बातन की आरास्तगी का एहतमाम तेरे दिल में डाल देगा, और उस वक्त तेरा कारसाज हक ताला होगा, क्योंकि वाकई उसके काबिल बन गया। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह भी हमें भी इसकी तमन्ना करने वाला बना दे, हैं इसी के लिए, ये इसी को सामने रखकर इसी को मकसूद बनाकर अब हम जिक्र कल्बी की मश कर लेते हैं। बात तो इंशाल्लाह फिर चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, जिससे हमें इशारे मिल रहे हैं कि असल तसव्वुफ से मकसूद ये है। अल्लाह करे बात हमारे भी दिलों में उतर जाए, जिक्र से मजबूर जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग में रग रग रेशे में ऐसे समा जाए कि हर आन हर घड़ी हमें उसकी हर अतात पर उभारे, उसकी हर नाफमानी से हमें रोक दे। तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा बना दे। अब थोड़ी देर के लिए हम जिक्र कल्बी की मश कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है, इसका भी मुस्तकिल हुक्म है। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन ودون الجهر من قول بالغضوب والاصال ولا تقم من الغافل, فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ وہ پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو, غافل میں سے نہ ہو, تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ, اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے اپنے دل کے اندر جو ہے نفس کے خلاف, نفسانیت کو دبانے کے لیے ہے، مغلوبیت سے بچنے کے لیے، شیطان کے داؤ پیش سے بچنے کے لیے، ماحول کی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اپنے دل میں اللہ کے مبارک نام فتبارک قسم ربی کا فرما رہے ہیں، بڑا متبرک نام ہے، اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں، بسا لیں. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے ہیں، اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر اس برکت والے نام کی تکرار کریں ہیں، تو اللہ سے مانگیں جو اس سے مقصود ہے وہ شفافت، وہ لطافت، وہ قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دل میں اس کی مشق کر لیتے ہیں.
برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغك عبادتك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونذب قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من قلبك وطيبك ونعوذ بك من شر ما سألك من قلبك وطيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان مليك الولاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.